عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان میں قیام افغان سفارتخانے نے سفارتی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. دہلی میں ریاستی حکومت کی جانب سے مفت راشن اسکیم میں مزید 6 مہینے کی توسیع کر دی گئی ہے. عراق کے سیکورٹی ذرائع نے بغداد میں ملک کے انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں پر بعض گروہوں اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. ماحولیات کے لیے سرگرم افراد نے گلاسگو ماحولیات اجلاس کے موقع پر مظاہرہ کر کے ملکوں کے سربراہوں سے ماحولیات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور ایران کی باڈی بلڈنگ ٹیم نے اسپین میں ہونے والے عالمی مقابلوں کے گولڈن سیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. پاکستان میں قیام افغان سفارت خانے نے سفارتی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. افغان نیوز ایجنسی طلوع نیوز کے مطابق پاکستان میں قیام افغانستان کے سفارت خانے نے اپنے فیس بک ہینڈل پر اعلان کیا ہے کہ یہ سفارت خانہ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں سفارت خانے کے علاوہ پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں قائم افغان قونصل خانوں کی سرگرمیاں حسب سابق شروع کر دی گئی ہیں اور افغانی اور پاکستانی شہری نیز تاجر حضرات پیر سے جمعے تک کے ایام میں افغان رابطہ دفاتر سے رجوع کر سکتے ہیں. افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ افغان شہریوں کو درپیش مشکلات کی وجہ سے اسلام آباد میں سفارتی سرگرمیاں بحال کی گئی ہیں، البتہ نیا عملہ تعینات نہیں کیا گیا ہے. افغانستان کی 25% آبادی کو آئندہ برس تک غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے بتایا کہ تقریباً 2,30,00,000 افغان شہری آئندہ برس تک غذائی بحران کا شکار ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اس وقت 1,10,00,000 افغان شہریوں کی فوری امداد کے لیے عالمی ادارے کو 60,60,00,000 کی ضرورت ہے، جس کا صرف 54% اب تک مہیا ہو سکا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے یاد دہانی کرائی کہ ہمیں پورے افغانستان سے گاہے بگاہے ہونے والی جھڑپوں میں عام لوگوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ بھوک سے 2,40,00,000 افغان شہریوں کی امداد کے لیے لازمی مالی وسائل اور نقد رقوم افغانستان منتقل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تاہم دوسرے ذرائع سے افغان معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. افغانستان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے عالمی کوششوں کے تناظر میں قومی سلامتی مشیروں کی سطح کا ایک اجلاس ہندوستان کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے. ہندوستانی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس ملک کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی صدارت میں بدھ کے روز ہونے والے اجلاس کے لیے چین اور پاکستان کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں، تاہم دونوں ممالک نے ابھی تک کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا ہے. جبکہ پاکستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا. ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے مطابق وسطی ایشیائی ممالک روس اور ایران نے اجلاس میں شرکت کی تصدیق کی ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تمام وسطی ایشیائی ممالک بھی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے 27 اکتوبر کو ایران کی میزبانی میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کا اعلی سطحی اجلاس دارالحکومت تہران میں منعقد ہوا تھا، جس میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور پاکستان کے وزراء خارجہ نے شرکت کی تھی، جبکہ چین اور روس کے وزراء خارجہ آن لائن شریک ہوئے تھے. دہلی میں ریاستی حکومت کی جانب سے مفت راشن اسکیم میں مزید 6 مہینے کی توسیع کر دی گئی ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ چونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے مفت راشن اسکیم کو مزید 6 مہینے کے لیے بڑھایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کو دو وقت کی روٹی ملنی مشکل ہو گئی ہے، جبکہ کورونا کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار بھی ہو گئے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے دہلی کی ریاستی حکومت نے غریبوں کے لیے مفت راشن فراہم کرنے کی اسکیم میں 6 مہینے کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی سے بھی مطالبہ کیا کہ غریبوں کو مفت راشن دینے کی مرکزی حکومت کی اسکیم بھی 6 مہینے کے لیے بڑھا دی جائے۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی کی ریاستی حکومت نے یہ فیصلہ مرکزی حکومت کی جانب سے پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت مفت راشن کی تقسیم کو 30 نومبر کے بعد بڑھانے سے انکار کے بعد کیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ عراق کے سیکورٹی ذرائع نے بغداد میں ملک کے انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں پر بعض گروہوں اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہادی العامری کے زیر قیادت الفتح الائنس نے ایک بیان جاری کر کے ان لوگوں سے قصاص کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے مظاہرین پر فائرنگ کا حکم جاری کیا ہے۔ حزب اللہ عراق نے بھی مظاہرین کے خلاف تشدد کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پرامن مظاہرے کے دوران جو کچھ پیش آیا وہ مظاہرین کے اندر مزید عزم و ثبات پیدا ہونے کا باعث بنے گا۔ اصائب اہل الحق کے سربراہ قیس الخزعلی نے بھی ایک بیان جاری کر کے مظاہرین پر سیکورٹی اہلکاروں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے ان لوگوں پر مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے عوام پر فائرنگ کی ہے۔ مجلس اعلی عراق کے سربراہ شیخ حمام حمودی نے بھی پرامن مظاہرین کے خلاف اسلحے کے استعمال کی مذمت کی ہے اور متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد کے استعمال کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے فوری تحقیقات انجام دی جائیں۔ عراق کی الحکمہ پارٹی کے سربراہ عمار حکیم نے بھی الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے انتخابی نتائج پر اعتراض کرنے والوں کے مطالبات کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عراق کے حکومت قانون نامی اتحاد کے سربراہ نوری المالکی نے بھی اس ملک میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے انتخابات کے نتائج میں شفافیت کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ عراق کے سیکورٹی اہلکاروں نے جمعے کی شام بغداد میں ملک کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج پر احتجاج کرنے والوں پر دھاوا بول دیا تھا۔ سعودی اتحاد نے ایک بار پھر صوبہ سادہ کے ضلع ممبا کے مختلف علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شمالی یمن میں سادہ کے سرحدی ضلع ممبا پر جا رہے سعودی اتحاد کے حملے میں ایک عام شہری ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب یمنی فوج کے آپریشنل روم نے اعلان کیا ہے کہ جا رہے سعودی اتحاد اور اس کے زرخرید ایجنٹوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ الحدیدہ میں 262 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی عرب اور اس کے اتحادی الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو مختلف قسم کے بھاری اور ہلکے ہتھیاروں سے نشانہ بناتے ہیں۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ سن 2015 سے یمن پر جارحانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ یمن پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے حملوں میں اب تک لاکھوں عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یمن پر حملے اور محاصرے کے باعث اس ملک کے عوام کو غذاؤں اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ متعدد بحرینی شہریوں نے صوبہ الشمالیہ میں مظاہرہ کر کے ملت یمن کے خلاف جاری جارحیت کی مذمت کی ہے۔ الاحد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے صوبہ شمالیہ میں مظاہرہ کرنے والوں نے ملت یمن کے خلاف جنگ کو بیہودہ اور لا حاصل قرار دیتے ہوئے سعودی عرب کی سربراہی میں ہونے والی اس جنگ کو فوراً روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بحرینی شہریوں نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر لبنان کے وزیر اطلاعات و نشریات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا۔ لبنان کے وزیر اطلاعات نے اپنے ایک بیان میں یمن کے خلاف سعودی عرب کی جنگ پر تنقید کی تھی اور اسے روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بحرینی مظاہرین نے صہیونی حکومت اور بحرین کے تعلقات کی بحالی کی بھی مذمت کی اور لبنان کے ساتھ تعلقات منقطع کیے جانے کو خیانت کا قطب نما قرار دیا۔ تحریک آزادی نامی گروہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے موساد کے دو افسروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے جمعے کی شام صہیونی حکومت کی جلبو جیل سے 6 فلسطینیوں کے بھاگ نکلنے کے بارے میں ایک دستاویزی ویڈیو رپورٹ شائع کی ہے، جس میں تحریک آزادی نامی گروہ اعلان کرتا ہے کہ اس نے صہیونی حکومت کی جاسوسی تنظیم موساد کے دو افسروں کو ڈیوٹی سے الگ خفیہ سیکورٹی سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ اس ویڈیو کے ایک حصے میں دکھایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کا ایک افسر ڈیوڈ بن روزی ایسی حالت میں کسی نامعلوم جگہ سے گرفتار کیا گیا ہے کہ جب وہ قیدیوں کی یونیفارم میں ہے اور خود کو پیٹرو کیمیکل کا ماہر بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم دو اسرائیلی یہاں ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ گرفتار کیے جانے والے دوسرے شخص کا نام ڈیوڈ ببری بتایا گیا ہے۔ وہ بیت المقدس میں صہیونی کالونی معالی آڈومیم کا رہنے والا ہے۔ تحریک آزادی نامی گروہ نے یہ نہیں بتایا کہ ان دونوں صہیونی افسروں کو کہاں سے یرغمال بنایا گیا ہے، تاہم ان کی رہائی کو فلسطینی قیدیوں کی رہائی سے مشروط کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے اس ویڈیو پر اب تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ برطانوی حکومت کے سینکڑوں مخالفین نے لندن کی اہم سڑکوں پر مظاہرے کر کے وزیراعظم بورس جانسن کی تصویریں نظر آتش کی ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے لندن کے ایک معروف چوک پر اکٹھا ہو کر جانسن حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور ان کی تصویریں نظر آتش کی۔ ملین ماسک نامی گروہ کے اراکین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر حکومت اور کورونا ایس او پیز کے خلاف نعرے درج تھے۔ پارلیمنٹ اسکوائر پر جمع مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر پتھر اور آتشی گولے پھینکے، جس کے بعد تشدد پھوٹ پڑا۔ ماحولیات کے لیے سرگرم افراد نے گلاسگو ماحولیات اجلاس کے موقع پر مظاہرہ کر کے ملکوں کے سربراہوں سے ماحولیات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ماحولیات کے ہزاروں حامیوں نے گلاسگو ماحولیات اجلاس کے انعقاد کے پانچویں دن مظاہرہ کیا اور ملکوں کے سربراہوں سے زمین کی حدت روکنے کے وعدے پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ماحولیات کے بحران اور زمین کی حدت پر توجہ دینے پر زور دیا ہے۔ اس مظاہرے میں فلسطین کے حامی اور صہیونی حکومت کے مخالف گروہ بھی موجود تھے۔ فلسطین کے حامی گروہوں نے فلسطین کا پرچم لہراتے ہوئے اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگائے۔ یہ مظاہرہ ایسے حالات میں منعقد ہوا ہے کہ پیر سے برطانیہ کے شہر گلاسگو میں منعقدہ اجلاس میں ممالک کے اعلی حکام، ماہرین اور ماحولیات کے لیے سرگرم شخصیات بھی شریک ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کی باڈی بلڈنگ ٹیم نے اسپین میں ہونے والے عالمی مقابلوں کے گولڈن سیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اسپین کے شہر سانتا سوسانائے میں جاری باڈی بلڈنگ کے عالمی مقابلوں کے دوسرے دن ایران کی ٹیم نے 6 رکنی مقابلوں کے گولڈن سیشن میں حصہ لیا۔ ایران کے حسن رحیمی، امیر غلام زادگان، وحید وحدت، سعید نائنی، احمد رضا عبداللہی اور رضا سلطانی نژاد گولڈن سیشن میں اپنے اپنے حریفوں کے خلاف میدان میں اترے۔ آخرکار ایران کی قومی باڈی بلڈنگ ٹیم اپنے حریفوں کے مقابلے میں ہائی ریکارڈ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی اور اسے چیمپئن شپ عطا کی گئی۔ فٹنس چیلنج کے نام سے باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ پہلی بار سلور اور گولڈن سیشن کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مومن، بے شک یہ علم اور ادب ہی تیری نفس کی قیمت ہیں، پس ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، جب تیرے علم اور ادب میں اضافہ ہوگا تو تیری قیمت اور قدرت بڑھے گی، بے شک علم کے ذریعے اپنے رب کی طرف ہدایت پاؤ گے، اور ادب کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور ولایت کا سبب، پس نصیحت کو قبول کرو تاکہ عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے، جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا، جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا، جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا، اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ عجز سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ سامعین، آئیے، سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے کامرس، تجارت اور سرمایہ کاری رزاق داؤد صاحب آج کل ایران کے دورے پر ہیں، اس دورے کے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، اس پر آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے اچھے موضوع کی طرف آپ نے متوجہ کیا۔ اس وقت ایران میں اقتصادی لحاظ سے جہاں پہ بہت سارے اور امور انجام پا رہے ہیں، وہاں پہ آج کل پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے مشیر برائے کامرس، تجارت اور سرمایہ کاری رزاق داؤد صاحب بھی تہران میں موجود ہیں، اور مختلف طرح کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور امکان یہ ہے کہ کل کچھ اہم سمجھوتوں اور میمورینڈمز پہ دستخط کیے جائیں گے۔ دیکھیں، یوں تو ایران اور پاکستان کے تعلقات ماضی میں بھی، اور اگر آپ اس کو ماضی بعید میں بھی چلے جائیں، تو ہمیشہ ایک بڑے دوستانہ، برادرانہ اور کئی مشترکات کی بنیاد پہ ہیں، اور دونوں ممالک کے عوام تو بالخصوص اپنی ثقافتی، مذہبی، دینی اور دیگر روایات میں مشترکہ چیزوں کے، مشترکہ اقدار کے حامل ہیں۔ حکومتوں میں بعض دفعہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور وزارت خارجہ یا خارجہ پالیسیاں جو ہیں وہ بعض علاقائی عالمی مسائل اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اگر کہا جائے تو یہ تعلقات ہمیشہ مثبت رہے ہیں۔ البتہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دو ممالک کے درمیان تجارت کے شعبے میں جو ترقی ہونی چاہیے تھی، جو فروغ اسے ملنا چاہیے تھا، وہ کئی وجوہات کی بنیاد پر اس انداز سے نہیں ہے کہ جو دونوں ممالک کا تقاضا بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور پوٹینشل بھی ہے، امکانات اور وسائل بھی میسر ہیں۔ لیکن ہم تازہ ترین صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس اسلامی جمہوری ایران میں جب یہ نئی تبدیلی، یعنی نئی حکومت تشکیل پائی، اور اس حکومت کے اندر جناب ابراہیم رئیسی صدر کے عہدے پہ فائز ہوئے، تو انہوں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح جو رہے گی وہ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات ہیں، اور نہ صرف اچھے تعلقات سیاسی، ثقافتی، بلکہ تجارت کے عنوان سے بھی۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ایران بڑی اہم اسٹریٹجک پوزیشن پہ ہے، اور اس پوزیشن پہ وہ 15 ہمسایہ ممالک کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنی تجارت کو آگے بڑھا سکتا ہے. اور اس ان ممالک میں پاکستان ایک بڑا ملک ہے جو اپنی آبادی کے لحاظ سے بھی اور ایک کنزیومر سوسائٹی کے عنوان سے بھی, اور اس کے پاکستان اور ایران کے درمیان تقریباً 1000 کلومیٹر کی سرحد ہے, اور اس زمینی سرحد سے بہت زیادہ فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں. اور ماضی میں اس طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند ماہ کے اندر پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی اس سلسلے میں کافی پیش رفت دیکھی گئی ہے. اور بالخصوص ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی جو سینٹ آف پاکستان کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب جو تشریف لائے تھے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ, پھر شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پہ عمران خان صاحب اور رئیسی صاحب کی ملاقات, اور اس کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ کا دورہ ایران, پھر ایرانی ڈیلیگیشن کا, ایرانی آرمی چیف کا دورہ پاکستان. تو یہ ان دنوں میں یہ سفارتی سرگرمیاں مختلف موضوعات پہ کافی رہی ہیں, اور ان تمام سرگرمیوں میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تجارت, ٹریڈ, کامرس کو بھی خصوصی طور پہ اہمیت دی گئی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو رزاق داؤد صاحب جو اس وقت تہران میں موجود ہیں, تو یہ انہی دورہ جات کا ایک نتیجہ ہے. دیکھیں, ایران اور پاکستان کے درمیان جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ جو تجارت ہو سکتی ہے وہ 5 ارب ڈالر کی ایک تخمینہ لگایا گیا تھا ماضی میں, اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم 2-3 سالوں میں اس تک پہنچ پائیں گے. لیکن اس ابھی تک کی جو اعداد و شمار سامنے آئے کہ ابھی تک تو 2 ارب ڈالر کی بھی جو ہے دونوں ممالک کے درمیان تجارت نہیں ہو سکی, جبکہ گنجائش 5 ارب ڈالر کی موجود ہے. اب اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں, کچھ ایران کے جو اوپر لگائی گئی امریکہ کی یک طرفہ پابندیاں ہیں, کچھ ان کا خوف ہے جو پاکستانی حکام پہ شاید ہے, یا اور اس طرح کی بعض مشکلات ہیں, علاقائی مشکلات ہیں, شاید اس میں سیکیورٹی کے بھی کچھ مسائل زیر بحث ہوں, کچھ بینکنگ کے مسائل ہیں اور کچھ ترجیحات کا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے یہ تجارت 2 ارب تک بھی ابھی تک نہیں پہنچ سکی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رزاق داؤد صاحب کا دورہ ہے اور جو مختلف اس میں میمورینڈم سائن ہو رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں وہ جو 5 ارب ڈالر کا ایک تخمینہ لگایا گیا تھا اور ایک ہدف دیا گیا تھا کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم جو ہے وہ 5 ارب ڈالر تک پہنچایا جائے, تو اس کے لیے راستے تو ہموار ہیں. یعنی اس میں کوئی دونوں ممالک کے اندر ایسی پروڈکٹس ہیں کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے سے دونوں ممالک کی تجارت کو فروغ دے سکتی ہیں. اس میں سب سے جو اہم ہے, اس وقت پاکستان انرجی کے بحران سے 2-4 ہے, وہاں پہ گیس اور بجلی کے مسائل ہمیشہ رہے ہیں. ایران ان دونوں میں پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مفید ہمسایہ ثابت ہو سکتا ہے. گیس کے عنوان سے جو ایران اور پاکستان کے درمیان امن گیس پائپ کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا, اور وہ بعض وجوہات کی بنیاد پہ ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا, حالانکہ اسلامی جمہوری ایران کی طرف سے پوری پائپ لائن جو ہے وہ بارڈر تک بچھا دی گئی ہے, لیکن پاکستان کی طرف سے افتتاح ہونے کے باوجود بھی, پچھلی پیپل پارٹی کی حکومت میں افتتاح بھی ہو گیا تھا اس پائپ لائن, جس کو پیس کا نام دیا گیا تھا, امن پائپ لائن کا نام بھی دیا گیا تھا, لیکن اس کو پھر اس کام کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا. تو اب چونکہ وہاں کی ضرورت ہے اور یہاں کی طرف سے بھی پوری تیاری ہے, اور اس کے علاوہ جو وہ سینکشنز والا ایک سلسلہ تھا وہ بھی ظاہر ہے, جب سے 22-31 سیکیورٹی کونسل کی قرارداد سامنے آئی ہے, تو اس قرارداد کی روشنی میں اب صرف امریکہ کی پابندیاں باقی ہیں. باقی جو پابندیاں ہیں انٹرنیشنل, یونائیٹڈ نیشن کی یا دوسری پابندیاں, وہ تو اب نہیں ہیں. اب وہ خامخواہ اگر اس کو بہانہ بنایا جائے اور امریکہ اس کو سامنے رکھ کے خامخواہ کسی ملک پہ دباؤ ڈالے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس وقت کوئی کسی عالمی ادارے کی طرف سے کوئی ایسی پابندیاں نہیں ہیں کہ جس کو بیس بنا کے یہ کہا جا سکے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. بہرحال اب جب کہ رزاق داؤد صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سیاسی بھی بہتر ہیں, پھر چونکہ پاکستان بھی چائنا کے ساتھ مل کے جو ایک مؤثر جو ایک پروجیکٹ ان کا سی پیک کا چل رہا ہے, اس سی پیک میں ایران بھی اگر شامل ہو جائے, اور ایران اور چائنا کے درمیان جو 25 سالہ معاہدہ ہے, اگر یہ دونوں پروجیکٹس, یہ دونوں منصوبے ہم آہنگ ہو جائیں تو پورے خطے کی تقدیر بدل سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کا. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی سیاسی گفتگو کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا.